پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں منگل کے صبح سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر ہونے والے ایک بم حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ پشاور پولیس کے سربراہ اعجاز خان کے مطابق یہ واقعہ پشاور پریس کلب اور ریلوے اسٹیشن کے قریب صدر روڈ پر پیش آیا۔ جائے وقوع پر صحافیوں کو تفصیلات بتاتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی سڑک پر سے گزرنے والے فرنٹیئر کور کے قافلے سے ٹکرا دی۔ ان کے بقول بظاہر اس کا ہدف ایف سی کے ڈی آئی جی بریگیڈیئر خالد جاوید کی گاڑی تھی، لیکن وہ اس میں محفوظ رہے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک ایف سی اہلکار جبکہ ایک خاتون اور ایک راہگیر شامل ہیں۔ زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف منگل کو امریکہ روانہ ہو گئے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ مشیر برائے قومی سلامتی اور امور خارجہ سرتاج عزیز کے علاوہ معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اقوام متحدہ کے امن مشن سے متعلق ایک اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس میں امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن کے علاوہ کئی دیگر عالمی رہنما بھی شریک ہوں گے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ساتھیوں نے شام میں اسلامک اسٹیٹ عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملے کامیابی سے شروع کر دیے ہیں، تاکہ ان دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو ملیامیٹ کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہونے سے پہلے وائٹ ہاؤس میں باتیں کرتے ہوئے مسٹر اوباما نے کہا کہ منگل کے روز فضائی حملوں کا نشانہ القاعدہ کا تجربہ کار رکن خراسان گروپ تھا، جو امریکہ پر ایک حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ یہ سب پر واضح ہونا چاہیے کہ جو بھی امریکہ کے خلاف سازش کرے گا اور امریکیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ہم ان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں نہیں بنانے دیں گے جو ہمارے لوگوں کے لیے خطرہ ہیں۔ 5 ارب ملکوں کے گروپ اور امریکہ نے 14 فضائی حملے کیے، جن سے مشرقی شام میں ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا یا انہیں نقصان پہنچا۔ ان میں اسلامک اسٹیٹ گروپ کا مرکزی گڑھ رقہ بھی شامل ہے۔ بحرین، قطر، سعودی عرب، اردن اور متحدہ عرب امارات نے حملوں میں حصہ لیا یا ان کی مدد کی، جن کا نشانہ تربیتی مرکز، جنگجوؤں کے ہیڈ کوارٹر یا مالیاتی مراکز تھے۔ لندن میں قائم شام کے انسانی حقوق کے گروپ کے نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں 10 عسکریت پسند زخمی ہوئے، جبکہ 120 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جولان کی پہاڑیوں پر ایک شامی جیٹ طیارے کو مار گرایا ہے۔ فوج کا کہنا تھا کہ اس نے منگل کے روز ایک جیٹ کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے پیٹریوٹ میزائل سے مار گرایا جب اس نے اسرائیلی فضائی حدود کو پار کیا۔ شام کے سرکاری میڈیا نے فوج کا حوالے دیتے ہوئے حملے کی تصدیق کی اور کہا کہ اسرائیل اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں اور القاعدہ سے تعلق رکھنے والے نصرہ فرنٹ کی حمایت میں اقدام کر رہا ہے۔ اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جون میں 3 اسرائیلی لڑکوں کے اغوا اور قتل میں مبینہ طور پر ملوث 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے ترجمان پیٹر لرنر نے منگل کو بتایا کہ یہ ہلاکتیں مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں ہوئیں، اور مرنے والوں میں امیر ابو عیسیٰ اور بروان قاسم شامل ہیں۔ موسمی تغیرات کے بارے میں اقوام متحدہ کا سربراہ اجلاس شروع ہو گیا ہے، جس کا افتتاح کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ دنیا کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے عالمی ماحول کو تحفظ دینے کے لیے ایک نئی حکمت عملی وضع کریں۔ اس ایک روزہ اجلاس میں 125 ملکوں کے لیڈر شریک ہیں۔ ایبولا وبا پر قابو پانے کے لیے مغربی افریقہ میں تجرباتی دوا پہلی بار استعمال کی جائے گی۔ لندن میں قائم چیریٹی ادارے ویلکم ٹرسٹ نے منگل کے روز کہا کہ وہ $5 ملین سے زیادہ کی امداد ایک کنسورشیم کو دے رہا ہے جو ایبولا کے علاج کے مراکز میں تجرباتی کلینک قائم کرے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارے آج کے مذاکرے کا عنوان ہے پاکستان میں آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کی تعیناتی اور فوجی رد و بدل کے ملکی اور علاقائی صورتحال پر اثرات۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ 7 نومبر سے تعینات ہونے والے آئی ایس آئی کے چیف جنرل رضوان اختر کی وجہ سے کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں، دیگر یہ کہ افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل اور پاکستان میں فوجی رد و بدل سے علاقائی امن پر کیا اثر پڑے گا۔ اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ 3 مہمان لائن پر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جمشید ایاز، ان کے ساتھ ہیں کراچی سے سیاسی تجزیہ کار ریاض سہیل، اور ہمیں جوائن کیا ہے انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن نے۔ آپ حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں، لیکن آئیے اس پہلے موضوع کے حوالے سے ایک رپورٹ سنتے ہیں، پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
پاکستانی فوج کے 6 افسران کو میجر جنرل کے عہدے سے ترقی دے کر لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا ہے۔ ترقی پانے والے لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کو ملک کے طاقتور انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر تقرری سے قبل رضوان اختر کراچی میں سندھ رینجرز کے سربراہ کے طور پر کام کر رہے تھے، جبکہ وہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر آئی ایس آئی کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ بطور سندھ رینجرز کے سربراہ کے رضوان اختر ملک کے اقتصادی مرکز کراچی میں شدت پسندوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کاروائیوں کی قیادت کر رہے تھے۔ دفاعی امور کے ماہر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کراچی میں شدت پسندوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کئی کامیابیاں ملیں، اور اس دوران ان کے بقول رضوان اختر کو حاصل ہونے والا تجربہ اپنی نئی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کے کام آئے گا۔
ان کا تجربہ ایس ڈی جی رینجرز جو تھا وہ بھی کافی میرے خیال میں مددگار ثابت ہوگا ان کی اس جاب کے لیے بھی۔ ان کا ایک پروفیشن بھی بہت ریکارڈ بہت اچھا ہے، تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس بھی ہیں، جو پروموشنز بھی ہیں، اس سے پاکستان میں استحکام آئے گا، اور یہ جو اس وقت سیاسی بحران ہے اس میں اس کے کم ہونے کے امکانات ہیں۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، تو ہم ابتدا کرتے ہیں جنرل جمشید ایاز سے، جو ہمارے ساتھ تقریباً 10 منٹ اور رہیں گے۔ جنرل جمشید، آپ کو خوش آمدید۔
بہت شکریہ آپ کا۔
تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آئی ایس آئی کے جو نئے سربراہ ہیں جنرل رضوان اختر، ان سے کیا توقعات وابستہ ہیں، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سیاسی کشیدگی ہے، تو آپ توقع کر رہے ہیں کہ اس کشیدگی میں کوئی کمی آئے گی؟
بالکل بالکل، میں آپ کو تھوڑا سا ایک اپنے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں کتنا جانتا ہوں۔ پہلی چیز تو جو ملٹری سیکٹریز برانچ ہے جو کیریئر پلاننگ آف آفیسرز کرتی ہے، اس میں میں رہ چکا ہوں، تو مجھے پتا ہے کیریئر پلاننگ کیسے ہوتی ہے سارے آفیسرز کے بارے میں، جب چاہے وہ لیفٹیننٹ ہو سے لے کے جنرل تک۔ نمبر ٹو، میں خود بھی میں آئی ایس آئی میں رہا ہوں ایز اے جنرل، تو مجھے آئی ایس آئی کے بارے میں میرے خیال سے اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پوسٹنگ ہوئی ہے، ویسے تو آپ لوگ بہت زیادہ اس پہ کر دیتے ہیں، مگر یہ 2.5-3 سال کے بعد یہ ہمیشہ ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب کی کیریئر پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ کچھ جاب ہوتے ہیں جو کمانڈ جابز ہوتے ہیں، کچھ جاب ہوتے ہیں وہ اسٹاف جابز ہوتے ہیں، اور کچھ جابز ہوتے ہیں انسپیکشن جاب ہوتے ہیں۔ تو وہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایم ایس برانچ والے وتھ آرمی چیف کہ کس کو کیا چیز ضرورت ہے اور اس حساب سے اس کو پوسٹ کرتے ہیں, اور جب ان کی جگہ بندہ پوسٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کی جو پورا ریکارڈ ہے ان کے پاس ہوتا ہے, اور آپ حیران ہوں گی میرے خیال سے کہ ان کے بارے میں اتنا ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے جو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اس آدمی کو خود بھی نہیں پتا ہوگا. اس کے ہر قسم کا ریکارڈ یہ ایم ایس برانچ میں ان کے پاس ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف پوسٹنگ اینڈ پروموشنز. اب یہ دیکھیے آپ کے انہوں نے پوسٹ کیا ہے, اب انہوں نے سب چیف آرمی چیف نے خود اپروو کرتے ہر چیزیں, تو یہ ایم ایس جو تھے ہمارے ملٹری سیکرٹری ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے دو چار دن ڈسکس کیا ہوگا ہر آدمی کا ریکارڈ. میرے حساب سے یہ بہت ہی اچھا میرٹ کا سسٹم ہے, اور اس میں کوئی بھائی بندی, رشتہ داری, کوئی پولیٹکس پارٹی پالیٹکس یہ نہیں چلتی, کیونکہ اس میں ایٹ دس اسٹیج ویری ویل کوالیفائڈ پیپل آر دیئر, مگر یہ دیکھتے ہیں کون سی چیز کس کے لیے بہتر ہے. اب آپ نے جیسے رضوان اختر کے لیے کہا کہ آئی سی آئی میں رہ چکا ہوں, آئی سی آئی از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک بٹ اے ویری نوبل ٹاسک. سمجھے کہ صرف رپورٹنگ کرتے ہیں فلانے آدمی نے یہ کر دیا فلانے وہ کر دیا, ایسے نہیں ہوتا. آئی ایس آئی از اے ویری امپورٹنٹ آرگنائزیشن. سب سے پہلی چیز جو وہ کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر ملک کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں, اور وہ لوگ ڈیسائڈ کرتے ہیں طریقے سے کہ تعلقات کیسے چلنا چاہیے. اگر آگے پیچھے کچھ ہو چیز تو دے انٹریکٹ ود دی گورنمنٹ اینڈ مل کے ان کے ساتھ بات کرتے.
اچھا جی جنرل جمشید, کیونکہ ہم جو آئی ایس آئی کا کردار ہے افغانستان میں اس کے بارے میں لیٹر ہاف میں بات کریں گے, لیکن کیونکہ ہم اندرونی صورتحال کے بارے میں بات کر رہے ہیں لہٰذا ایک سینئر صحافی کی طرف چلتے ہیں, ریاض سہیل. اور ریاض سہیل, آپ کا بھی ایک آرٹیکل آیا ہے جنرل رضوان اختر کی تعیناتی کے بارے میں. ہم نے بھی پڑھا ہے کہ جنرل رضوان کا ایک کردار رہا کراچی آپریشن میں, اور اس میں ان کی آپ کے خیال میں کارکردگی کیسی رہی, اور کراچی آپریشن کی وجہ سے آپ کے خیال میں ان کو سلیکٹ کرنے میں ایک مدد ملی ہے؟
جی, یہ اس بات میں کافی صداقت ہے, کیونکہ اس سے پہلے ان کی پوسٹنگ جو وزیرستان میں تھی وہاں پر جو رورل انسرجنسی تھی, کاؤنٹر ٹیررزم تھا, وہ اسی ایکسپیرینس کے ساتھ جب وہ کراچی آئے تو یہاں پر جو اربن انسرجنسی ہے, اربن ٹیررزم ہے, ان کو سامنا کرنے کا ان کو موقع ملا, اور کافی ان دو سالوں میں ان کی کافی مہارت ہوئی. اور جیسا کہ کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پاکستان فوج میں اس وقت کم ہی ایسے افسران ہیں جن کو یہ دونوں ایکسپیرینسز ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف, ان کے پاس اس قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, اس وجہ سے انہیں ایک ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو اس پر کاؤنٹر ٹیررزم کی بھی ایکسپرٹیز رکھتے ہوں, تو اسی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سلیکشن کی ہے. کراچی میں امن و امان کی بحالی کے حوالے سے رینجرز کو اہم ذمہ داری تو دی گئی تھی, لیکن سیاسی پریشر جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ برقرار تھا, مگر اس حوالے سے جو یہاں کے تاجر ہیں جو سب سے زیادہ شکایت کرتے رہے تھے, ان کا یہ خیال ہے کہ جنرل رضوان جو ہیں وہ سیاستدانوں کا اور سیاسی پریشر نہیں لیتے تھے. اس قسم کے جو واقعات کچھ ایسے ہمارے سامنے بھی آئے تھے جب متحدہ گورنمنٹ نے رینجرز کے خلاف احتجاج کیا, پاکستان پیپلز پارٹی شکایت کرتی رہی تھی, اور اس قدر کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہ شکایت کرتے رہے تھے کہ ڈی جی رینجرز ان سے ملاقات کرنے کو بھی تیار نہیں, اس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ سیاسی پریشر نہیں لیتے.
اچھا جی جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, جنرل جمشید ایاز چند منٹ اور رہیں کیونکہ اس کے بعد ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہدی حسن ہوں گے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کی تعیناتی اور فوجی رد و بدل کے بارے میں. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار جنرل جمشید ایاز ہیں, سیاسی تجزیہ کار ریاض سہیل ہیں, اور ایچ آر سی پی کے سابق چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن ہیں. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میں ایک پاکستانی, अमेरिका में पली भड़ी। यहाँ के रस्म व रिवाज मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के तजुर्बात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मगर जैसे हर तस्वीर के दो रुख होते हैं और हर कहानी के दो पहलू, उसी तरह अमेरिका में मेरी शनाख्त के और भी कई पहलू हैं। मैं हूँ आयशा गिलानी, तो आइए मेरे साथ मेरे इस नए सफर पर VOA उर्दू सर्विस की नई पेशकश कहानी पाकिस्तानी में।
जी, हमें कुछ कॉल्स भी आई हैं, लेकिन हम सबसे पहले जनरल जमशेद अयाज से यही सवाल करना चाहते हैं। जनरल जमशेद, हमने जो सुना है और मीडिया में जो इतलात आई हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हों, लेकिन आप उन पर तबसरा कर सकते हैं कि जिस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम ISI के सरबराह थे, उस वक्त बताया जाता है कि इस तरह के तनाज़ात हुए कि जियो के हामिद मीर को कत्ल करने का एक मंसूबा बना। उसके अलावा कहा जाता है कि ताहिरुल क़ादरी और इमरान ख़ान के पीछे भी कुछ हाथ थे। आप क्या कहेंगे इन मीडिया की रिपोर्ट्स के बारे में?
देखिए, मैं आपको क्लियर बात करूँ, इसमें कोई पॉसिबिलिटी 0% भी नहीं है। ISI doesn't indulge in such things। आपने जो जियो का कहा, जियो उनके पीछे पड़ा हुआ था और उनकी बात कर रहा था, मगर जियो ने ये काम नहीं करना। जियो का पार्ट ही नहीं है कि इस चक्कर में पड़े कि एक आदमी को मारना है। ये जियो का पार्ट थोड़ी है, वो तो बहुत ही हाई लेवल पर कासित होते हैं उसके। और जहां तक ये दोनों जो ताहिरुल क़ादरी और इमरान खान आए, इसमें ISI वगैरह ये लोग पार्ट नहीं प्ले करते। आप प्लीज आप लोग समझे कि इसमें जो चीफ जो भी कहता है उसके हिसाब से चलते हैं, और चीफ ने तो क्लियर कट कहा था कि जी आप इसको आपस में सॉल्व करें, पॉलिटिकली सॉल्व करें, और मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो फिर ISI कैसे पढ़ सकता है? ISI वाले भी फौजी वर्दी पहनते हैं, वो अगर कोई गलत बात करेंगे तो 2 मिनट भी नहीं लगते उनको निकालने में।
अच्छा, तो जमशेद साहब, जी आपकी बात हमने सुन ली। डॉक्टर मेहदी हसन, आपने भी तमाम गुफ्तगु सुनी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, उनको दोबारा लेते हैं। रियाज सोहेल, अगर आप कुछ कहना चाहें इस हवाले से, क्योंकि आप मीडिया में हैं, और आपके ख्याल में कोई ऐसे शवाहिद मिले हैं कि पीछे से फ़ौज के बाज अनासर ने जो मुल्क में सियासी इंतशार है उसकी पुश्त पनाही की?
जी, जिस तरह माजी में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जो भी मुहिम चलती थी, तो उसके पीछे ये होता था और कहा जाता था कि फौज का कोई ना कोई किरदार मौजूद है, और आखिर में ये भी होता था कि वो जो तहरीक चलाने वाले होते थे उनसे या तो डायरेक्ट रابطہ होता था या इनडायरेक्ट रابطہ होता था। इसी तरह लास्ट टाइम पे जब मियां नवाज शरीफ साहब ने अदलिया की बहाली के लिए जो मार्च किया था, वो भी आर्मी की ही यकीन दहानी पे खत्म हुआ था। तो इस वजह से जो माजी के हवाले और वाकया थे, इस वजह से मीडिया और आम लोग ये समझने पर मजबूर हो गए थे कि वाकई क्या इस बार भी ऐसा कुछ है। और जब ये इस्लामाबाद में जब ये मुआजा शुरू हुई और पुरसुस्त वाकयात होने लगे, तो उसमें के बावजूद भी आर्मी का हुकूमत को ये कहना था कि मामला को पीसफुली हल किया जाए, तो इस वजह से काफी मीडिया में भी ये बातें आई और इस कदर के एडिटोरियल लिखे गए कि आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और आर्मी जब उसको इस्लामाबाद में तलब किया गया था कि उसकी कार्रवाई क्यों नजर नहीं आई। तो ये अभी तक एक मुबहम सूरत-ए-हाल है, कोई वाजह नहीं है।
अच्छा जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, जमशेद साहब 2-3 मिनट और रहें। डॉक्टर मेहदी हसन, आपको भी हम सुनना चाहेंगे। फौज का ये कहना है कि उनका सियासत में किरदार नहीं होता, और जनरल जमशेद अयाज का कहना है कि पिछले ISI के सरबराह का कोई किरदार नहीं था मुल्क की इंतशार में। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर?
जरूर, جہاں تک دیکھیے یہ کہنا ہے کہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہوتا پاکستان میں, یہ صحیح نہیں ہے. پاکستان کی فورن پالیسی, انڈیا سے تعلقات, کشمیر کی پالیسی, پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی اور جو دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ ہے جنگ کرنے کا, یہ تمام ایسے معاملات ہیں جن کا فیصلہ فوج کرتی ہے. ہمارے یہاں سول حکومت جو ہے اس کا کنٹرول ان چیزوں پہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں میرا خیال یہ ہے اور بہت سے لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اب ہٹایا گیا ہے جو لوگ جن کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ کچھ سیاسی فیصلوں میں انوالو رہے ہیں. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی عمران خان اور قادری کی, طاہر القادری کی, اس کے بارے میں اسپیکولیشن یہ ہے ہمارے یہاں کہ ان کے پیچھے کوئی, اگر پوری فوج نہیں تو کچھ سیکشن ضرور, کچھ لوگ ضرور ان کے سپورٹر تھے اور اس سے تقویت ملتی ہے جو انہوں نے یہ کہا تھا کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو ہٹایا جائے یہاں سے, کہ طاقت استعمال نہ کی جائے ان کے خلاف. تو اس ہدایت کے بعد پاکستان کی حکومت نے ان کو اجازت دی کہ وہ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں, کنٹینر ہٹا دیے گئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تبدیلیوں سے ان لوگوں کو سے اب اقتدار لے لیا گیا ہے فوج کا جو ان چیزوں میں انوالو سمجھے گئے.
اچھا,
دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی ایس آئی کے چیف نئے بنے ہیں ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا پریشر قبول نہیں کرتے, اور اس کا ثبوت ہمیں کراچی میں جب انہوں نے کچھ پرفارمنس دکھائی تھی جس میں وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں سے متاثر نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے میرٹ پہ فیصلے کیے تھے, اس کی وجہ سے ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کا پریشر قبول نہیں کرتے.
اچھا,
اس لیے یہ سمجھا گیا ہے کہ, اور ان کو تجربہ نارتھ وزیرستان میں بھی ہے لڑنے کا کچھ دہشت گردوں کے خلاف, تو یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ ان کے حالات سے مکمل طور پہ باخبر ہیں اور پاکستان کی پرابلم سے, اس لیے وہ بہتر فیصلے کر سکیں گے اور اس سے پاکستان کی حالات جو ہیں ان میں امپروومنٹ آنے کی امید ہوگی.
جی 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 جی, ڈاکٹر مہدی حسن اور ریاض سہیل, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. ہم جمشید صاحب سے کامنٹ بھی لیتے ہیں, لیکن کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ اسی پر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو باری باری ان کو لیتے ہیں. اور پنجاب سے ہمیں کال کیا ہے محمد حبیب نے. محمد حبیب, اچھا,
ہیلو,
جی جی کہیے محمد حبیب, کہیے. جی کہیے.
جی جی,
کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
باجی میرا سوال ہے کہ ساڈے ملک دی فوج ہے, یہ پوری دنیا تو عظیم فوج ہے ساڈے ملک دی.
اچھا,
ہیلو,
جی جی,
ہیلو.
اچھا, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے.
السلام علیکم جناب, دوست کر رہا ہوں میں جنرل جمشید صاحب سے. میرا سوال ہے کہ جب بھی کوئی آئی ایس آئی کا سربراہ سرگوش ہوتا ہے تو اس پر الزام لگنا شروع ہو جاتے ہیں, پہلے اس پر کوئی الزام نہیں لگتے. باقی جو بھی فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں تو وہاں اندر سے لوگ بھی شامل ہوئے ملے ہیں, شاید ملے ہیں, تو کیا آئی ایس آئی ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لے گی؟ شکریہ.
اور ہمیں کال کیا ہے مرزا افتخار نے جہلم سے.
ہلو, السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
یہ جو نئے چیف بنے ہیں جی آئی ایس آئی کے, انشاءاللہ پوری قوم کو ان پر فخر ہے, اور یہ پاکستان کے اندرونی طور پر جتنی سازشیں ہوتی ہیں ان کا بھی مقابلہ کریں گے, اور جتنی سازشیں پاکستان کے خلاف باہر سے بھی ہو رہی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ یہ مقابلہ کریں گے.
اچھا,
اور یہ آئی ایس آئی کے خلاف جو انٹرنیشنل پروپیگنڈا تھا اس کو بھی انشاءاللہ یہ مقابلہ کریں گے.
اچھا جی جی شکریہ. کیونکہ ہمارے ساتھ ریاض سہیل ہیں کراچی سے, لہٰذا ان سے بھی ایک اہم سوال اسی حوالے سے. ریاض سہیل, آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں کہ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے جس طرح سے اپنا جلسہ کیا تھا کراچی میں, وہ ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے کوئی مکمکا کر دیا تھا. آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کا آپ جانتے ہیں پوری ایک مہم ہے جو حکومت کے خلاف چل رہی ہے, تو اس موقع پہ ان دونوں پارٹیوں کا یکجا ہونا, اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟
جی یہ بظاہر تو آپس میں مکمکا نظر نہیں آتا, مگر اندرونی طور پر لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے, کیونکہ اس جلسے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بڑی سرد جنگ بیانوں پریس کانفرنسوں کی صورت میں چل رہی تھی, اور ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کچھ دھرنے وغیرہ دیے گئے تھے, اور خاص طور پر جو کراچی کے ڈیفینس کے حلقے میں جہاں سے عارف علوی صاحب کامیاب ہوئے تھے, جہاں پر دھاندلیوں کی زیادہ شکایت رہی تھی. مگر جب عمران خان صاحب کا یہ جو جلسہ ہوا اس میں عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو ڈائریکٹ ایم کیو ایم کے حوالے سے ہو, اور ساتھ میں اسی جلسے سے پہلے ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین نے بھی جو عمران خان صاحب کو پہلے سے ہی کامیابی کی مبارکباد دے دی تھی. مگر ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دو مرتبہ متحدہ گورنمنٹ کے جو سربراہ ہیں برکت کنونشن میں, وہ اپنے ہی کارکنوں کے بارے میں یہ بتا چکے ہیں کہ وہ مختلف معاملات میں جو ہے نا ملوث ہیں, اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, اور تنظیمی طور پر ایسے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آج ہی ان کی ایک اور پریس ریلیز آئی تھی جس میں انہوں نے کارکنوں کو کہا ہے کہ وہ عوام کے فلاح و بہبود کے جو منصوبے ہیں اس میں شریک ہوں. اس سے یہ وہ تاثر ظاہر کرنا چاہتے ہیں جو ایم کیو ایم کے بارے میں کراچی اور خاص طور پہ پورے ملک میں یہ پھیلا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کی ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ ہے, یا کوئی اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہے جس کا اب دوسری سیاسی جماعتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں.
اچھا جی مہدی حسن صاحب, کچھ یہ بتائیں کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ فوج خاص طور پہ جو خفیہ معلومات رکھتی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ سیاسی جماعتوں کو بھی خاصے حد تک لائن میں لا سکتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی پر اس وقت پہرا زیادہ سخت ہو جائے گا نئے آئی ایس آئی کے سربراہ کے آنے کے بعد؟ مہدی حسن صاحب,
بارے میں جی کہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی شہرت یہ ہے کہ انہوں نے کراچی میں جو آپریشن کیا تھا اس میں انہوں نے ایم کیو ایم کا یا پیپلز پارٹی کا کسی کا لحاظ نہیں کیا تھا. خاص طور پہ جو ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے چیف تھے, ان کے گھر سے جو ایک جن کو پکڑا تھا جس پہ 10-12 قتل کرنے کا الزام تھا, اس کو گھر کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا فاروق ستار صاحب کے, اس کو لوگوں نے بہت اہمیت دی تھی اور یہ سوچا تھا کہ یہ سیاسی جماعت کا پریشر جو ہے وہ قبول نہیں کرتے اور بیرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی جلسہ ہوا ہے پی ٹی آئی کا کراچی میں, اس کے بارے میں یہ اسپیکولیشن کہ ایم کیو ایم کی مرضی سے ہوا ہے, یہ اس لیے بھی صحیح ہے کہ کراچی میں, کراچی شہر میں کوئی ایسی نقل و حرکت نہیں ہو سکتی جس کو ایم کیو ایم اپروو نہ کرتی ہو. عمران خان کا جلسہ بڑا جلسہ, بہت سے لوگوں کو جمع ہونا, وہ بغیر ایم کیو ایم کی منظوری کے نہیں ہو سکتا تھا, اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اگر کہ کئی دفعہ اتحادی رہ چکی ہے پیپلز پارٹی کی, لیکن الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا کراچی کے اس پہ یہ مقابلہ ضرور ہے کہ کراچی کو کون کنٹرول کرے گا, جبکہ تقریباً 75-80% کنٹرول جو ہے وہ کراچی شہر پہ ایم کیو ایم کا ہے. اور پیپلز پارٹی کو بہت کم حلقوں میں کنٹرول حاصل ہے. لہذا یہ سوچنا کہ عمران خان یہاں سے جا کے جب کہ یہ اعلان کر کے گئے تھے وہ کہ میں کراچی کے لوگوں کو آزاد کرانے جا رہا ہوں, تو وہ آزاد کس سے کرانا چاہتے تھے یہ قابل غور ہے. دوسرے یہ کہ اس سے ایک دن پہلے ایم کیو ایم کی خواتین نے دھرنے کا اعلان کیا تھا عمران خان کے اس بیان کے خلاف, لیکن وہ پھر دھرنا ہمیں نظر نہیں آیا, اور جو جلسہ ہوا عمران خان کا اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی, ہر قسم کا تعاون ان سے کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایم کیو ایم اپروو نہ کرتی پی ٹی آئی کے جلسے کو کراچی میں, تو وہ اتنی آسانی سے وہاں دو تین دن کے نہیں ہو سکتا تھا. لہذا اس بات میں وزن نظر آتا ہے کہ ان کا کوئی طرف اس جلسے کے لیے ضرور کمپرومائز ہوا تھا, اور الطاف حسین صاحب نے جس طرح مبارکباد دی فوراً بعد اور ان کو ویلکم کیا, اس سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے اس خیال کو کہ ان کا کوئی ان سے ڈیل ہوئی بھی ہے. جی
ریاض سہیل, اس سے پہلے کہ ہم آپ دونوں حضرات کو خدافظ کریں, یہ بتائیے کہ ایک نواز شریف کے خلاف جو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے اپنا گھیرا تنگ کیا تھا, کیا آپ کے خیال میں آئی ایس آئی کے نئے سربراہ جنرل رضوان اختر کے آنے سے یہ گھیرا اب کچھ تھوڑا سا کمزور پڑے گا؟
میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم جو اپنے پالیسی وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر تبدیل کرتی رہتی ہے, اور جب یہاں پر جنرل رضوان یہاں موجود تھے تو انہوں نے جیسے مہندی حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا ایم کیو ایم کو, تو وہ اس حوالے سے آئندہ مستقبل میں بھی اپنی پالیسیز چینج کرتے ہیں, مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ رضوان اختر صاحب اپنا پلڑا کس طرف رکھتے ہیں, آیا وہ جو دھرنے میں شریک ہے ان طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے, یا وہ حکومت کے ساتھ ہی اسی طرح کھل کر حمایت کرتے ہیں جیسے جنرل راحیل شریف کہتے رہے ہیں کہ وہ جمہوریت اور حکومت کے ساتھ ہیں.
جی جی, کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم عنقریب ختم کرتے ہیں, لیکن دو کالرز ہیں ہولڈ پہ اور ان کو باری باری لیتے ہیں. اٹک سے ہمیں کال کیا ہے میاں اکرم نے. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
جی جی کہیے.
اچھا میں یہ بالکل جی میں عرض کر رہا ہوں, میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے رول کو یہ واسف امریکہ ڈسکس کرے اور مبصرین سے رائے لے. تمام جتنے جرنیلوں کو آپ نے پوچھا بے وطن ہے اور حکومت کی ہاں ملانے والے ہیں, یہ ڈسکس نہیں کیا کریں, اس ملک کے اندر فتور پھیلنے کا خطرہ ہے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے حافظ محب علی کھوسو نے دادو سے. جی جناب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی ضلع دادو گاؤں بروڑا سندھ سے حافظ محب علی کو سوال کر رہا ہوں. میرا سوال مہدی حسن صاحب سے ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے جب یہ مارشل لا کا کوئی مسئلہ آتا تھا تو جو اپوزیشن پارٹی تھی وہ ان کے ساتھ دیتی تھی, اب ایسا مطلب اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں. کیا یہ جمہوریت کو بچا رہے ہیں یا اپنے آپ کو سیاستدان مضبوط کریں؟ کیا اس جمہوریت نے لوگوں کو حقوق دیے ہیں؟ کیا اس جمہوریت نے کرپشن کو ختم کیا ہے؟ کیا اس جمہوریت نے عام لوگوں کو کیا فائدہ اس میں؟ میں ان سے سوال کروں گا کیا اس سے بہتر نہیں کہ یہاں آمریت ہو, کیونکہ آمریت میں عام لوگوں کو.
شکریہ شکریہ آپ کی بات سن لی. جی مہدی حسن صاحب جانے سے پہلے اگر آپ جواب دینا چاہیں.
ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کو بچا رہی ہے فوج حکومت کے ساتھ مل کے, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, تو وہ بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو انتشار کی صورت حال ہے, اس کے ہوتے ہوئے عام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ فوج جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی اور اس کے لیے حالات جو ہے بہت سازگار ہے اس کو ٹیک اوور کے لیے, لیکن ان کے بار بار یقین دہانیوں کے بعد کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہے ٹیک اوور کرنے میں, تو یہ جو ان کا ایکشن ہے اور یہ جو ان کی فلسفی ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جمہوریت کو بچانے میں کوشش کر رہی ہیں موجودہ حکومت کے اور سیاست دانوں کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہی تھی اس کے بارے میں دھرنا جو ہے وہ آلریڈی اس کا زور ختم ہو چکا ہے اور وہ اب ان کو ایک فیس سیونگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح واپس جائیں.
اچھا.
اور ایک قادری صاحب نے تو یہ اعلان کر دیا ہے کہ عید منائیں گے گھروں پہ لوگ اپنے, اور عمران خان جو ہیں وہ البتہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ قربانی وہیں کریں گے عید کی. تو یہ جو ان کا زور تھا وہ ٹوٹ چکا ہے, لہذا وہ اب تلاش میں ہیں کہ کس طرح واپسی ان کی ہوگی.
جی جی, کیونکہ اس پروگرام کو آگے بڑھانا ہے اور افغانستان کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے, لہٰذا اس موڑ پہ ہم خدا حافظ کرتے ہیں انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کو. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ریاض سہیل, اور ابتدا میں تھے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جمشید ایاز. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کی تعیناتی اور فوجی رد و بدل کے حوالے سے. اس وقت ہم افغانستان کے تناظر میں ان فوجی رد و بدل کے بارے میں بات کریں گے, اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں, جبکہ ان کے ساتھ ہیں افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر. آپ دونوں صاحبان کو خوش آمدید.
شکریہ.
آپ لوگوں کو افغانستان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں اور پھر باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے منگل کو افغانستان کے نو منتخب صدر اشرف غنی اور ملک کے نامزد چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے نئی افغان قیادت کو ملک میں امن اور مصالحت کی کوششوں میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی. وزیر اعظم نے دونوں افغان رہنماؤں کو دورہ اسلام آباد کی دعوت بھی دی. پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے رکن رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستانی حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ پرامن, مستحکم اور خوشحال افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے.
ہم ان کے یہاں جو بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ہم ان کی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جو بھی ہیلپ کرنا کر سکتے ہیں, ہم نے ہماری ان کے لیے آفر ہے اور گڈ وشز ہیں. اور ایک امپورٹنٹ نیبر ہے ہمارا, اور بہت زیادہ ہماری انٹر ڈیپینڈنس ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ ہمارے فیوچر کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا. جی,
سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کی کارروائیوں پر دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ رہا ہے. تاہم رانا محمد افضل کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے.
ہمارے ان کے ساتھ ایشوز ہیں ود ریسپیکٹ ٹو طالبان اینڈ مینجمنٹ آف دی بارڈر, وہ ہماری ایک ڈیفینیٹلی وہ تو چھپایا چلتا رہے گا ان کے ساتھ, اور ہماری بہتری ڈیفینیٹلی میں یہ بھی کہوں گا کہ بہتری آنے کی ڈیفینیٹ امید ہوگی اس کے اندر.
محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, یہ تھے جلیل اختر. اور ڈاکٹر زبیر آپ سے ابتدا کرتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے نئے سربراہ جنرل رضوان اختر تعینات کیے گئے ہیں، اور کچھ نیو یارک ٹائمز کی خبر یہ ہے کہ انہوں نے پینسلوینیا آرمی وار کالج میں بھی تربیت حاصل کی، یہ بتائیے کہ امریکہ ویسے ان کی تعیناتی کو کس نظر سے دیکھتا ہے، کوئی بیان آیا یا کیا بات کی جا رہی ہے یہاں پر؟
دیکھیے بیان تو نہیں آیا، لیکن جو انفارمل قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، جو ویوز دیے جا رہے ہیں، اس کے مطابق تو انہوں نے اس کو ایک جیسے کہیے کہ سیٹسفیکشن کے انداز سے دیکھا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ بالکل اے پولیٹیکل قسم کی اپوائنٹمنٹ ہے، جس میں یہ جنرل اختر جو ہیں ان کو نہ صرف اینٹی انسرجنسی کا ایک تجربہ ہے بلکہ اینٹی ٹیررزم کا تجربہ بھی ہے، اور وہ بڑی حد تک ایک جواں سال قسم کے نئے قسم کے جنرل ہیں جو کہ زیادہ تر اے پولیٹیکل ہیں اور زیادہ تر پروفیشنل قسم کے ہیں۔ اس لیے وہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسے مقام پر اور ایسی کنڈیشن میں جبکہ وہ افغانستان سے نکل رہا ہے، پاکستان سے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے ایک پازیٹیو قسم کا سائن دیتی ہے جس کا دونوں طرف سے فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ جو تھیسس جنرل اختر نے لکھا تھا پینسلوینیا میں، اس کے تحت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ کلیبریشن ہونی چاہیے، مسٹرسٹ کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہندوستان کے ساتھ رپروشما کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو افغانستان میں اپنی کنڈیشنز کو اور اپنے انٹرسٹ کو بیلنس کرنا چاہیے۔ تو اس لیے امید یہ کی جاتی ہے امریکہ میں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ زیادہ کامیاب ہوگی اور دور رس ہوگی۔
اچھا، اور یہی سوال آپ سے ایاز صاحب، آپ سفارتکار رہے ہیں افغانستان میں اور آپ خطے کو خوبی جانتے ہیں، یہ بتائیے کہ آئی ایس آئی کے نئے سربراہ جنرل رضوان اختر کی تعیناتی سے اس پورے خطے کی صورتحال میں کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پازیٹیو فرق پڑے گا، کیونکہ باقی بھی چیزیں تقریباً پازیٹیو ہو رہی ہے۔ افغانستان کے اندر ایک یونٹی گورنمنٹ بن گئی ہے، ہمارے پرائم منسٹر نے مبارکباد دی، دونوں کو یہاں انوائٹ بھی کر لیا ہے، تو پازیٹیو اسٹیپس چل رہے ہیں۔ اعتماد کی سزا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں یہ نئے سربراہ سائیک کے جو آ گئے، تو میرا خیال ہے یہ بھی ایسے ہی قدم اٹھائیں گے، کیونکہ افغانستان کے اندر بہت سارے لوگوں کو ہمارے اس ایجنسی پہ ریزرویشن ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ اپنے خیبر پختونخوا میں یا فاتح میں، وہاں پہ بھی تجربہ رکھتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف انہوں نے کام کیا ہے، اور کراچی میں بھی، یہ دو ہمارے ٹربل اسپاٹس ہیں پاکستان کے، ان میں ان دونوں جگہوں پہ رضوان صاحب کا ذاتی تجربہ ہے، اس کو بریفنگ پہ ڈیپینڈنس اتنی اس لیے نہیں کرنی ہوگی کہ خود ان دو جگہوں پہ رہے ہیں، پورے فاتح کو وہ جانتے ہیں اچھی طرح، یہاں سروس کی ہے، کنٹرول کیا ہے، اور کراچی میں بھی، تو پھر یہاں پہ جب آ کے آئی ایس آئی کی چیف بنتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ تجربہ بہت ہی کام آئے گا، اور پھر جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ جس کا میں نے ذکر کر لیا وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس کو اس کو اویل کرنا ہوگا، اور پھر اپنے ملک کے اندر اور پڑوسی ملکوں میں یہ اعتماد بحال کرنے کی کوشش ہوگی کہ افغانستان کے اندر ہمارے کوئی پریفرنسز نہیں ہے، ہم افغانستان کو ایک قوم اور افغانوں کو ملت ہم دیکھتے ہیں، قوم کے ہم دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کر رکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہندوستان کی طرف بھی کچھ اس طرح قدم میرا خیال ہے اٹھانے ہوں گے، کیونکہ اس کے بغیر اس ریجن میں امن لانا ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا۔
جی بالکل، ڈاکٹر زبیر اقبال یہ بتائیے، جو خبریں آئی ہیں وہ یہ کہ اشرف غنی اور عبداللہ مل کر نئی حکومت بنا رہے ہیں افغانستان میں، ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک خندق کھود رہا ہے خاص طور پہ بلوچستان میں، جس سے افغانستان اور پاکستان کو ایک حد تک الگ کیا جا رہا ہے, تو اس وقت کیا پالیسی نظر آ رہی ہے پاک افواج میں, اور خاص طور پہ اب جب کہ اتنا کچھ رد و بدل ہوا ہے؟
دیکھیے, یہ جو پالیسی ہے وہ اتنی چینج نہیں ہوئی جتنی کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک گراؤنڈ ریئلٹیز اتنی نہیں بدلی کہ پالیسیز بدل جائیں جو آبجیکٹیو بدل جائیں. بیسک آبجیکٹیو تو وہی ہے, وہ یہ ہے کہ ویسٹرن بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے. اس کے لیے چاہے خندق بنائی جائے یا وہاں پر ری انفورسمنٹ کی جائے, اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر زیادہ تر انسٹیبلٹی نہ ہو, نمبر ایک, اور نمبر دو, پاکستان کو ایک سیف ہیون بنا کے افغانستان کے اوپر اٹیکس نہ کیے جائیں. یاد رہے کہ جب سے یہ نئی افغانستان کی گورنمنٹ بنی ہے, اس کے بعد امید یہ کرنی ہوگی کہ افغانستان بھی زیادہ افیکٹولی کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو جائے گا. حالانکہ اس کے متعلق یہ سوچنا ہوگا, کیونکہ جو یونٹی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کمزور گورنمنٹس ہوتی ہیں, ان میں کوآپریشن اور کلیبریشن کی مشکلیں اس لیے آتی ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز اپنے اپنے مقاصد کو سامنے لے کے آتے ہیں, جس کی وجہ سے میجر ایشوز پر فیصلے ذرا مشکل سے ہوتے ہیں. تو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ افغانستان میں کس حد تک پالیسی چینج آتا ہے اور کس حد تک وہ اس قابل ہو جاتے ہیں, وہ گورنمنٹ قابل ہو جاتی ہے کہ وہ رپروچمنٹ کرنے کے لیے کر سکے, اپنے افیکٹو انفلوئنس استعمال کر سکے. اگر وہ اس قابل ہوں گے تو پھر مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی موومنٹ جو ہوگی وہ پازیٹو ہوگی. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ خطرہ ہے کہ ایسے معاملات میں انسٹیبلٹی پھیل سکتی ہے. اگر وہ انسٹیبلٹی پھیلتی ہے تو اس صورت میں بارڈرز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہر قسم کے فیصلے کرنے ضروری ہوں گے. ان میں خندق ایک ہے, لیکن خندق یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی کہ لوگ اس کو امید کر رہے ہیں یا اس کو اتنے ایمفیسائز کر رہے ہیں. زیادہ تر یہ ہوگا کہ کس حد تک آپ ٹیکنالوجیکلی اس بارڈر کو کنٹرول کرنے کے قابل ہیں.
اچھا جی, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایاز صاحب, یہ بتائیے کہ ظاہر ہے پاکستان کو خاصی تشویش ہے کہ جو بلو بیک ہوگا, یعنی کہ جو جنگجو ہیں افغانستان میں وہ پاکستان کی طرف آئیں گے امریکی انخلا کے بعد, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ ابھی تک حقانی نیٹ ورک کی پشت پناہی کرتا ہے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیے, الزامات تو دونوں طرف ہیں, اس میں شک نہیں ہے. اگر وہاں سے حقانی نیٹ ورک کے سپورٹ کا الزامات ہے پاکستان کے اوپر, تو یہاں سے بھی وہاں الزام جاتے ہیں کہ فضل اللہ کی سپورٹ کون کر رہے ہیں, یا وہ لوگ جو وہاں سے آتے ہیں ان کو کون منع کرتا ہے. دیکھیے, پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں فوج تعینات ہے, تقریباً 1,00,000 کے لگ بھگ فوج ہے پورے فاتح میں, اور ٹرائبل ایجنسیز میں ہر جگہ آپریشن ہو گئے, نارتھ وزیرستان میں جا رہا ہے. لیکن جب ہم افغانستان کے اندر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ, تو یہ ایریا تقریباً خالی ہمیں نظر آتا ہے. بہت کم پریزنس ہے امریکہ یا نیٹو یا افغان فورسز کے. تو ان ادر ورڈز, اس طرف کی موومنٹ آسان نظر آتی ہے بنسبت پاکستان کے. تو لیکن ان سب کا دار و مدار, وہی بات دوبارہ ریپیٹ کرنے والی بات ہوگی کہ افغانستان کے اندر جو نئی حکومت بنی ہے وہ اپنے آپ کو کتنی جلدی ایک مضبوط یونٹی گارمنٹ ثابت کر سکتی ہے. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر شاید دونوں حکومتیں دہشت گردوں کا رہنا یا ایک دوسرے ملکوں کے اندر آنا جانا وہ ذرا تنگ کر لے, مشکل بنا لے. لیکن اگر وہاں پہ یونٹی گورنمنٹ کامیاب نہیں ہوتی خدا نخواستہ, یا ان میں آپس کی ناچاکیاں ہوتی ہے, افغانستان کی تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے, لیکن ہم دعا گو ہے کہ اللہ کرے یہ اس مرتبہ کامیابی ہو جائے. اگر نہیں ہوتی تو پھر انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب آئندہ کچھ دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ عبداللہ صاحب کیسے بیہیو کرتے ہیں, اشرف غنی صاحب کے نیچے ان کو ان اوور شیڈو کرتے ہیں, اپنے پالیسیز فالو کرتے ہیں یا اس کے ساتھ جاتے ہیں. تو ایک تھوڑا سا تضاد دونوں میں ہے. جب اس میں یونٹی پکی نظر آئے گی تو ہر ایک کو میسج جائے گا کہ اس مرتبہ افغان گورنمنٹ ریئلی مینز بزنس, اور پھر وہ پبلک سپورٹ سے آئے ہیں, وہ امریکی بیساکھی پہ چل کے نہیں آئے، لوگوں کے ووٹ سے آئے ہیں، تو لوگ ذرا زیادہ ان کو سنیں گے اور شاید مخالفین بھی ان کے ساتھ اپنی بات چیت آنے والے دنوں میں جب یہ اپنی یونٹی ڈسپلے کر لے، ثبوت مہیا کر لے اور لوگوں میں اپنی قوت ثابت کر لے، تو تب اس کے بعد بات چلے گی. اور پھر دونوں ملکوں کے درمیان ظاہر بات ہے جب وہاں اسٹرانگ حکومت ہوگی، یہاں بھی ہوگی، تو دہشت گردی تو نہ ہم چاہتے ہیں نہ وہ چاہتے ہیں، تو پھر شاید کوئی راستہ روکا جا سکتا ہے. تو ساری نگاہیں یا ساری امیدیں مرکوز ہیں کابل کے اوپر، آئندہ چند دنوں کے اوپر یا آئندہ ایک مہینہ ڈیڑھ کے اوپر،
جی جی،
کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس کے بعد پتہ چلے گا.
ڈاکٹر زبیر اقبال، عراق کی جو مثال سامنے آ رہی ہے وہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس قدر کرپشن بتایا جاتا ہے کہ عراقی فوجوں میں تھا، اور اس قدر پیسے ضائع کیے گئے، ڈیفینس کانٹریکٹس دیے گئے. جس طرح سے ایاز صاحب نے کہا کہ دیکھنا چاہیے کہ آیا حکومت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ افغان فوجوں کا مضبوط ہونا، ان کا ٹرینڈ ہونا، یہ بہت زیادہ اہم ہے. اس حوالے سے آپ پر امید ہیں؟
دیکھیے، امید تو ہمیشہ لگا کے رکھنی چاہیے. بات یہ آ جاتی ہے کہ جب کوئی باہر کی فورس آ کے آپ کی اپنی گورنمنٹ آپ کی ملٹری کو یا سولجرز کو ٹرین کرتی ہے، تو پھر اس میں نیشنل کمٹمنٹ یا نیشنل کوہیشن اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے. امید یہ ہوتی ہے کہ جب وہ فورس نکل جائے تو اس کے بعد جو نئے لیڈرز آئیں وہ اپنی ملٹری اور پولیس اور دوسری سیکیورٹی فورسز میں ایک نیشنلزم کا آئیڈیا جو ہے اس کو انکلکیٹ کر دیں، تاکہ وہ ایک سنگل کانسیپٹ کی بیسس پہ اپنے ملک کے متعلق سوچیں اور سیکیورٹی کے متعلق سوچیں. یہ جو ہے، جیسے کہ انہوں نے فرمایا، امبیسڈر صاحب نے فرمایا، یہ درست ہے کہ اسی وجہ سے یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا افغانستان اس قابل ہے، یہ نئی گورنمنٹ اس قابل ہے کہ وہ ایک قسم کا نیشنل کاز ایسا بنا کے سامنے رکھ دے کہ اس کی وجہ سے جو وہاں کی آرم فورسز جو ہیں وہ ٹیکنیکلی تو ٹھیک ہیں، لیکن کیا وہ پروفیشنلی اور پولیٹیکلی کمیٹڈ ہیں کہ نہیں.
اچھا جی، اور ایاز صاحب، لوٹتے ہیں پاکستان کے اندر کی صورتحال کی طرف، اور ہمارا جو ڈسکشن رہا ہے وہ اسی پہ ہے کہ یہ جو آئی ایس آئی کے نئے سربراہ اور کی تعیناتی اور جو فوجی رد و بدل ہوا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بنیادی طور پہ آپ کے خیال میں اس کے اثرات ملک کے اندر سب سے زیادہ محسوس کیے جائیں گے یا خارجہ پالیسی پر بھی اس کا اثر پڑے گا؟
میرا خیال ہے ملک کے اندر سیکیورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک اچھا اسٹیپ آن دا فیس آف اٹ لگتا ہے. بہرحال وہ تو آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن یہ سب نئے جرنیل ہیں جن کو یہ ڈیوٹیاں دی گئی ہے، آئی ایس آئی کا چیف بنا دیا یا پشاور کور کمانڈر یا دوسرے جو بنائے گئے ہیں، یہ سب ابھی میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بن گئے. تو یہ ایک قسم کی تھوڑی سی ان کی لمبی رن ہوگی اپنے اپنے شعبے، اپنے اپنے ایریا میں. تو راحیل صاحب بھی ہمارے جو آرمی چیف ہیں، وہ بھی ہوں گے تقریباً ایک دو سال، دو ڈھائی سال تو ابھی ان کے ہیں، پونے تین سال. تو یہ سب ان کے پروموٹ کیے ہوئے ہیں، تو ان کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں، ان کی چوائس سے. ظاہر بات ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون کس جگہ زیادہ فٹ ہے، تو ان کی چوائس اگر وہاں پہ صحیح کام کر لے اور ایریا کو اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے جن کو کنٹرول کرنا چاہیے، تو پھر سیکیورٹی فورسز بھی مضبوط ہو جائیں گی اور وہ امن لانے میں ظاہر بات ہے پھر زیادہ مؤثر کردار ادا کرے گا. اور جب امن آ جائے گی تو ظاہر بات ہے حکومت کو تقویت ملے گی. تو یہ تو انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پازیٹیو اسٹیپ ان دا سینس ہے کہ نئے جرنیل بنائے ہیں، پرانوں کو نہیں بنایا.
جی، اور ڈاکٹر زبیر اقبال، جانے سے پہلے، آپ کے بھی علم میں ہے کہ پاکستان کی جو سویلین حکومت ہے اور فوج، ان کے درمیان کچھ کشیدگی رہی ہے پچھلے ایک سال میں، کچھ تنازعات ہوئے ہیں، کچھ سیاسی انتشار ہوا ہے. ابھی آپ کیا توقع کرتے ہیں، کیا یہ سویلین حکومت فوج کے ساتھ ایک پیج پر آ جائے گی؟
ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے ایک یا دو سال میں جو ایک ری الائنمنٹ ہوئی ہے جو سیویلین اتھارٹیز اور ملٹری کے درمیان, یہ ری الائنمنٹ انیویٹیبل تھی, اس میں وقت بھی لگنا تھا اور اس میں کانفلکٹ بھی پیدا ہونے تھے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیے لیکن یہ جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ ایک بڑی سگنیفیکینٹ بات میں یہ آ جاتی ہے کہ یہ تمام کے تمام اپوائنٹمنٹس ٹوٹلی ٹیکنیکل اور پروفیشنل بیسس پہ کی گئی ہیں, نمبر ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ملٹری کی اٹانمی کو یقیناً زیادہ تقویت پہنچی ہے. اس سے دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ریسپانسبلٹیز اور آبجیکٹیوز ہیں وہ بڑے کلیئرلی ڈیفائن ہو جاتے ہیں. ملٹری اور جو پولیٹیکل آسپیکٹس ہیں کنٹری کے, ملک کے, وہ اب کلیئرلی ڈیفائن ہو جاتے ہیں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. یاد رہے کہ یہ جو ساری اپائنٹمنٹ کی گئی ہیں یہ چیف آف اسٹاف نے کی ہیں, یہ پرائم منسٹر نہیں کی ہیں, جس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ ملٹری کی پوزیشن کو کلیریفائی کر دیا گیا ہے. ایسی سچویشن میں پھر انسرٹینٹی نہیں رہتی. جب انسرٹینٹی نہیں رہتی تو پھر آپ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ کلیریفائی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے کانفلکٹس کم ہو جاتے ہیں.
جی جی, اور آخر میں ایاز صاحب آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ کانفلکٹس تو بہت زیادہ رہے ہیں, اسلام آباد میں بڑے دھرنے رہے ہیں, ملک بھر میں انتشار رہا ہے, اس میں کوئی ہم کمی دیکھیں گے؟
دیکھیے, امید تو ہمیشہ رکھنی چاہیے, لیکن جس طرح ہماری حکومت یہ دھرنا یا یہ پروٹیسٹ والا سلسلہ ہینڈل کر رہے ہیں وہ تو مجھے اتنا سیریس نہیں لگ رہا ہے, کچھ زیادہ ہی ایزی لے رہے ہیں. اتنی ایزی بات بھی نہیں ہے, دھرنے والے اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں, نہیں چھوڑ رہے ہیں, بلکہ دھرنے کی جو منشا ہے یا جو آواز ہے وہ لوگوں میں ابھی حد تک پہنچ گئی ہے کہ وزیراعظم صاحب کے اپنے ہی جلسوں میں لوگوں نے گو نواز گو کے نعرے لگائے, اور ان کے بڑے سینئر ایک ہمارے وزیر اعلیٰ بھی خیبر پختونخوا کے رہے ہیں, انہوں نے جلسہ کیا ان سپورٹ آف نواز شریف اگینسٹ عمران خان, لیکن وہ جذبات میں آ کے انہوں نے بھی گو نواز گو کے نعرے لگائے. تو یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں, اتنے آسانی سے اٹ کانٹ بی برشڈ اسائیڈ. تو آئی ہوپ کہ ہماری حکومت یا ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب واپس آ جائے امریکہ سے تو اس کو ذرا سیریس لے لے, ان کے ساتھ کوئی راستہ نکالے. اب ان کو بھی کوئی راستہ تو چاہیے, یہ تو ایسے نہیں اٹھ رہے اسلام آباد سے کہ بس یہ تک جائیں گے. عمران خان نے تو کہہ دیا کہ میں نے بکرا بھی خریدا ہے, میں ادھر مناؤں گا عید اور جانا ہی نہیں ہے, بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مرنے تک نہیں جاؤں گا جب تک استعفیٰ نہ لے لوں. یہ تو خیر دوسری بات, استعفیٰ دے گا نہیں دے گا, لیکن مل بیٹھ کے ڈائلاگ کے تھرو کوئی راستہ نکال سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر بہت سارے مشکلات اسلام آباد کے ریزیڈنٹس کو ہیں, یہاں کے کاروباری لوگ ان کو تکلیف ہے, پھر باہر کے وزٹ سے افیکٹ ہو رہے ہیں, تو اثرات تو بہت ہیں, لیکن گورنمنٹ سم ہاؤ از گوئنگ ایزی اباؤٹ اٹ.
جی جی, اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ. یہ تھے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر اور یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کو, ان کے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار ریاض سہیل اور دفاعی تجزیہ کار جنرل جمشید ایاز. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے ایل سینٹوس, پروڈیوسر شہناز نفیس. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ہے۔